الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال علیہ الصلوۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. بزرگ اور دوستو، جب بھی انسان کسی جگہ جاتا ہے تو اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے کہ میں کس لیے یہاں پر آیا ہوں. بہت سارے لوگ خودکشی اس لیے کرتے کہ ان کو اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا. جرمنی میں ایک دفعہ میں مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ پہ گیا تھا تو نماز ہو گئی تھی. ہماری نماز مختلف جگہ پہ ہوا کرتی تھی تو نماز مجھ سے ہو گئی تھی. تو میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. چونکہ وہ دکان تھا تو اس دکاندار کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، گاہک تھی. تو میں نے اس دکاندار کو سلام کیا اور آگے جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی. بس میری بات تو یہاں تک تھی. جب میں نے نماز پڑھ لی تو وہ لڑکی گئی تھی تو دکاندار مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. کہتے آپ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کاش میرے والد بھی ایسے ہوتے، کاش میرے والد، اس وقت میری عمر 30 سال تھی، کاش میرے والد بھی ایسے ہوتے. دیکھو کیسے بے سکون سے عبادت کر رہے ہیں. اور ہم لوگ صبح دفتر جاتے ہیں، وہاں گدوں کی طرح کام کرتی ہیں، پھر واپس آ کر بار میں جا کر ناچتی ہیں، شراب پیتی ہیں، پھر جب تک کہ چور ہو جاتی ہیں تو پھر آ کر ہم لیٹ جاتی ہیں، پھر صبح جا کر پھر دوبارہ دفتر جانا ہوتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے ہماری؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ کیا ہم اسی کے لیے پیدا ہو گئے؟ یہ ایک عیسائی لڑکی کے تاثرات ہیں. وہاں اکثر خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس لیے آئے ہیں. دیکھیں، جب آپ کو مقصد کا پتہ ہو تو تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثلا ایک گاڑی کے نیچے ایک میکینک پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تیل بھی آ رہا ہے، گرمی بھی ہے، کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کو مقصد کا پتہ ہے کہ اس کے بعد مجھے پیسے ملیں گے اور اس سے میں اپنا گزارا کروں گا، لہذا وہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. لیکن اگر اس کو اس کا پتہ نہ ہو کہ میں کس لیے کر رہا ہوں تو کیا کر سکے گا؟ نفسیاتی طور پر ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جس مسئلے کا حل ہو اس پہ آپ پورا دن سوچتے رہیں تو تکیں گے نہیں، اتنا زیادہ تکیں گے تو نارمل انداز میں تکیں گے جتنا انسان ویسے عام طور پہ تکتا ہے. لیکن جس مسئلے کا حل نہ ہو اس پہ ایک گھنٹہ سوچنا انسان کو اتنا تھکا دیتا ہے کہ اس کے اعصاب پہ بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، اعصاب ٹوٹ جاتا ہے. یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا، یعنی ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مگر اپنی عبادت کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے افضل المفسرین میں سے، وہ اس کا تفسیر یہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا، اے لعارفون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہچان لیں. وہ ایک ہماری زندگی کے دو مقاصد، ایک ظاہری اور ایک باطنی ہے. ظاہری تو یہ کہ ہم عبادت کر لیں، اور باطنی ہے کہ اللہ کو پہچان لیں. حقیقت اس کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، کیونکہ عبادت سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. جب کوئی اور معبود نہیں ہے تو پھر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نا. اگر ہم کسی اور کو بھی اپنا معبود سمجھ لے تو پھر اپنے رب کی بات کرتے ہیں. گویا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ توحید بھی ہے. یعنی اس میں ہم اپنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ہماری زبان سے وہ بات نکلوائی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اگر ان دو باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، خدا کی قسم اس کی زندگی جنت نظیر بن جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. آپ ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو راضی کریں گے تیسرا ناراض ہوگا. گھروں میں کیا لڑائی ہوتی ہے؟ ماں ایک بات کرتی ہے، بیوی دوسری بات کرتی ہے. اب ماں کو راضی کرتے ہیں تو بیوی ناراض، بیوی کو راضی کرتے تو ماں ناراض. اس قسم کے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. اس طرح پڑوس میں بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں، مسجدوں میں مسائل، ہاں جی، اور بہت ساری جگہوں میں مسائل ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، لہذا پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ کا سارا قبلہ و کعبہ ایک ہو جائے کہ میں نے صرف اس ایک کو راضی کرنا ہے، تو بے شک کتنے مشکل حالات کیوں نہ آئے ٹینشن نہیں ہوگی. کتنے مشکل حالات کیوں نہ آ جائے ٹینشن نہیں ہوگی. اس لیے صحابہ کرام کو ٹینشن نہیں تھی، صحابہ کرام کو ٹینشن نہیں تھی. تکالیف ضرور تھی، تکالیف آتے رہتے ہیں دنیا میں. تکالیف کے لیے تکلیف آپ کو پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکلیف اصل میں ذمہ داری کو کہتے ہیں. تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ دار. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں ذمہ دار بناتے لوگ کسی کو، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا، مگر جتنا کہ وہ اٹھا سکتے ذمہ داری اتنے ذمہ دار بناتا ہے. تو تکلیف ذمہ داری سے، جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس میں جو مشقت ہوتی ہے وہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے. تو لہٰذا تکلیف سے گھبرانا نہیں ہوتا، وہ تو چلتی رہتی ہے بات. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر انسان کا در ایک نہ ہو، پھر اس کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے. لہذا اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبداللہ بن عباس فرماتے کہ مجھے جاننے کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے. بس ہم اپنی پوری زندگی کو اس محور کے گرد گھمائیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب دیکھ لیں، لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات آئیں گے، کہیں گے اوہ ہم تو بہت سارے اور کام کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ شریعت میں وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو صرف دو باتیں آ گئیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو کام تو آپ کا وہی ملازمت ہوتی ہے، لیکن آپ وہاں گھر لیتے ہیں نہیں لیتے؟ آپ گھر بھی لیتے ہیں، آپ وہاں پر کھانا بھی کھاتے ہیں، وہاں پر سوتے بھی ہیں، وہاں پر پڑوس بھی اپناتے ہیں، وہاں پر رہن سہن بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کام آپ کے جاب کا حصہ نہیں ہے. یہ جاب کا حصہ نہیں، ہاں آپ کی مجبوری ضرور ہے، اس وجہ سے جاب والے آپ کی اس میں مدد کرتے ہیں، آپ کے لیے گھر بھی ارینج کرتے ہیں، آپ کے لیے ہاؤس رینٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کے فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ دوائیوں کا علاج وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے. لیکن کیا وہ آپ کا جاب ہے؟ آپ کا جاب تو صرف وہی ہے نا جس کے لیے آپ کو ملازم رکھ دیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا کام تو بنیادی کیا ہے؟ عبادت ہے. ہمارا کام بنیادی عبادت ہے, لیکن یہ باقی تمام چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں, یہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اب ذرا ایک بات اور سن لیں تو بات ساری واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیے کہ قرآن کی تشریح بنیادی سنت سے ہی ہو سکتی ہے. قرآن کا جو سمجھنا وہ آزاد نہیں ہے, یعنی اس میں ہم آزاد نہیں کہ قرآن کا جو بھی مفہوم ہم لینا چاہے تو ہم لے لیں, نہیں, اس میں آزادی نہیں ہے. اس حد تک پابندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن کی تفسیر رائے کے ساتھ کی, اپنے رائے کے ساتھ کہ میرا خیال ہے. آج کل بہت یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو میں پڑھے لکھے جاہل کہتا ہوں. یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں نا, یہ دین کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ مداخلت کر رہے ہیں, اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. وہ کیسے کہتے ہیں میرا خیال میں ایسا ہونا چاہیے. بھائی تو کون ہے, تیرا خیال کیا ہے؟ دین ہے تو تمہاری بات نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ سے کہا ہے ہمارا خیال ہے اس کے میں کیا عزت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن کی تفسیر کی رائے کے ساتھ اس نے خطا کی, چاہے اس نے تفسیر صحیح کی ہو. کیوں بنا صاحب؟ ہاں جی, چاہے اس نے صحیح تفسیر کیوں نہ کی ہو, چونکہ اس نے ماشاءاللہ گئے صحیح طریقے اس پہ ہے, لیکن راستہ غلط منتخب کیا ہے. اس راستے پہ ڈاکو بھی ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ مثلا پہنچ بھی جائیں, لیکن جو ڈاکو والا راستہ آپ نے منتخب کیا, وہاں پر آپ کے ڈوبے ڈاکہ بھی پڑ سکتا تھا, آپ کو مارا بھی جا سکتا تھا, طریقہ تو غلط کیا نا. تو اسی طریقے سے جو تفسیر بالرائے ہے غلطی ہے, چاہے کسی نے مطلب جو ہے نا وہ صحیح تفسیر بھی کر لی ہو, کام اس نے غلط کر لیا. اس وجہ سے ہم لوگ دین کے اندر آزاد نہیں. ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں تو اس دین مزید بات کھل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اس پہ علماء کرام نے کافی تشریحات کی ہیں. کچھ حضرات نے یہ فرمایا, کیونکہ قید خانے میں انسان پابند ہوتا ہے, قید خانے میں انسان پابند ہوتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہ کھا سکتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہ پی سکتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہ سو سکتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہ کپڑے پہن سکتا ہے. جس کی قید خانے والی اجازت دے وہی کر سکتا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو قید خانے کی مثال دی گئی, اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمان نہ اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتا ہے, بھائی جو حرام ہو کھا سکتا ہے, ہاں جی, تو اپنی مرضی کے مطابق کھا نہیں سکتا, اپنی مرضی کے مطابق سو نہیں سکتا, کیوں نماز کا جب وقت ہو تو سو سکتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق سو نہیں سکتا, اپنی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہن سکتا. کیا مرد ریشمی کپڑا پہن سکتا ہے؟ کیا مرد جو ہے نا وہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ پابندی ہے نا. تو اپنی مرضی کے مطابق نہ کھا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے مطابق پی سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے مطابق سو سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے مطابق ملنا جلنا کر سکتے ہیں. سب چیزوں میں پابندی ہے. اس پابندیوں کا نام کیا ہے؟ اوامر و نواہی. یعنی کچھ کرنے کے لیے بتایا گیا اور کچھ سے بچنے کے لیے فرمایا گیا. لہذا یہ جو کچھ کرنے کے لیے بتایا گیا اور جس سے بچنے کے لیے فرمایا, اسی کو شریعت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شریعت کہتے ہیں. ہم لوگوں کو شریعت پر چلنا ہے. شریعت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. تو میں بات عرض کر رہا ہوں, مطلب حدیث شریف میں آتا ہے, انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر. یہ بہت بڑا عقدہ ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے, کیونکہ ہمارے بہت سارے عبادتیں اس کی نظر ہو جاتی ہیں, ہمارے بہت سارے کام اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان سے اپنے کسی اثر نے پوچھا, حضرت بتا دیجئے کہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یعنی نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں, نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں, روزے آپ بھی رکھ رہے ہیں, قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن آپ اور ہم ہیں کیا وجہ ہے؟ کیا مشکل سوال نہیں ہے؟ اس کا جواب دینا کتنا مشکل ہوگا؟ حضرت نے صرف دو لفظوں میں جواب دیا ہے، دو لفظوں میں جواب دیا حضرت نے، فرمایا اس لیے کہ تم جو کچھ کماتے ہو وہ تمہارا نفس کہا جاتا ہے، تم جو کچھ کماتے ہو وہ تمہارا نفس کہا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ دیکھو ہر کام کو انسان دو وجوہات سے کر سکتا ہے، دو وجوہات، یا اللہ کے لیے کرے گا یا نفس کے لیے کرے گا، دو وجوہات ہیں، مطلب یا اللہ کے لیے کرے گا یا نفس کے لیے کرے گا۔ اگر اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب، نفس کے لیے کرے گا تو جرم، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کوئی حج اپنے نفس کے لیے کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، میری شان بڑھ جائے، تو اس کا حج کتنا قبول ہوگا؟ اس کا حج تو کیا؟ کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں اور کہیں کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، نماز کدھر گئی؟ الغرض جو بھی نیک کام کرے گا، شیطان ہمارا چونکہ دشمن ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے، اول کسی کو نیک کام پہ آنے نہیں دیتا، کسی کو نیک کام پہ آنے نہیں دیتا، اس کے لیے روڑے اٹکاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیک کام پہ آ ہی جاتا ہے تو پھر اس کی نیت خراب کرتا ہے، اس کی نیت کو خراب کر کے اس تمام چیز کو ضائع کر لیتا ہے، کروا دیتا ہے۔ اب جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، جو بعض لوگ کے لیے شجر ممنوع ہے ان کی نہ جاننے کی وجہ سے، وہ یہی اسی چیز کے لیے، اور کوئی چیز نہیں اس میں، اور اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تو آپ کے سارے کام اللہ کے لیے ہو جائیں، کوئی درمیان میں کسی اور نیت سے نہ کام کرے، یعنی آپ کو اپنے دماغ کے اوپر اور دل کے اوپر کنٹرول ہو کہ آپ اس کو کسی اور طرف نہ جانے دیں۔ بھئی ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ راستے کا خیال رکھتے نہیں رکھتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ذرا پر اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ نہیں غافل ہو، غافل ہو گئے تو بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہے یہ نیت ہے، ہمیں کدھر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے یا نفس کے لیے جانا ہے؟ بس اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، ایاک نعبد، ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہ کرنا۔ اگر یہ بات ہو جائے تو ہماری دنیا بھی عبادت بن جائے گی، اگر یہ ہم کر لیں تو ہماری دنیا بھی عبادت بن جائے گی۔ کیسے بات بن جائے گی؟ میں نے جیسے آپ حضرات سے عرض کیا کہ آپ کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں، جو نوکری ہے اس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر رہیں گے بھی، وہاں پر کھانا پینا بھی کریں گے، وہاں پر ملنا جلنا بھی کریں گے، جاب والے اس کو جاب کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ذمہ داری، ان کو یہ تو کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ سو رہے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے آرام مل جائے پھر اس کے بعد میں عبادت کروں، یہ قیلولہ ہے نا، قیلولہ یہ دس منٹ کے لیے بھی اگر کوئی کر لے تو اس میں ایک تو برکت ہوتی ہے کہ دس منٹ کی نیند سے بھی بڑا آرام آ جاتا ہے، اور انسان پھر رات تک ماشاءاللہ بشاشت کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں اجر بہت ہے، یہ تہجد کے ساتھ شمار کی جاتی ہے، قیلولہ سنت ہے۔ اچھا اب یہ قیلولہ جو ہے وہ ہے افضار غفلت کی بات ہے، انسان جب سوتے تو غافل ہوتا ہے نا، اب غفلت پر آپ کو اجر مل رہا ہے، اب غافل ہو رہے ہیں، لیکن کس چیز کے لیے غافل ہو رہے ہیں؟ ذکر کے لیے غافل ہو رہے ہیں، عبادت کے لیے غافل ہو رہے ہیں، یہ پریپریشن ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھو آپ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر مسالہ ڈالتے ہیں، تو مسالہ مقصود نہیں ہوتا، اینٹ کو اینٹ کے ساتھ جوڑنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اینٹ اینٹ کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو غفلت کر رہے ہیں یہ اس وقت اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھیں وہ اللہ کے لیے دیکھے تو عبادت ہے. اگر اپنے والدین کو کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالیں اللہ کے لیے تو عبادت ہے. ہاں جی, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ اپنی عبادت کو ٹھیک کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کر رہے ہیں, عبدیت اس کا اظہار کر رہے ہیں, یہ آپ کے عبادت بن جاتے ہیں, عبدیت بن جاتا ہے. ہمارے جد امجد گزرے ہیں کاصف رحمۃ اللہ, ان سے اپنے بیٹے حلیم گل بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, عجیب سوال ہے, پوچھا بابا بزرگوں کے اپنے مقامات ہوتے ہیں, آپ کا کون سا مقام ہے؟ ہوتے ہیں دار لوگ پوچھتے ہیں, بابا بزرگوں کے اپنے مقامات ہوتے ہیں, آپ کا کون سا مقام ہے؟ اب جواب سنیں, حضرت نے فرمایا بیٹا بزرگی میں نے بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے, درویشی میں نے درویشوں کے لیے چھوڑی ہے, علم میں نے علماء کو بخش دیا ہے, میرے گلے کے اندر بندگی کا بندہ جو اللہ نے ڈالا ہوا ہے نا, میں کہتا ہوں موت تک یہ میرے گلے میں رہے, بس میرا یہ مقام ہے, میرے گلے میں موت تک یہ بندہ رہے بس میرا یہ مقام ہے, اصل مقام بھی یہی ہے. دیکھو آپ سن لیں, سن لیں اچھی طرح سن لیں, کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, ہم نے شہادت دی کس چیز کی؟ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ, اور پھر شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, حالان کی رسالت بہت اونچا مقام ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ تو بہت اونچا مقام ہے, لیکن اس سے پہلے بندگی کا اظہار ہے, بندگی کا اظہار ہے, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بندگی بہت اونچا مقام ہے, اللہ جل شانہ کا بندہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں. ذرا تھوڑا سا غور کر لے, قرآن پاک میں بڑی نظیریں موجود ہیں, لیکن افسوس قرآن پاک کو اس انداز میں لوگ دیکھتے نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے, اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جب کوئی نفس کے لیے عمل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے نفس کو معبود بنا لیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لے رہے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو اس سے جدا ہونا کتنا ضروری ہے. اب اس سے جدائی کا نام کیا ہے؟ یعنی اللہ کے لیے ہر چیز کو کرنا, یہی بندگی ہے, اللہ کے سامنے جھکنا یہ عبادت ہے. اور کس چیز کے لیے ہے؟ عبدیت کے لیے, بندگی کے لیے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہے عبادت لیکن کس چیز کے لیے؟ بندگی کے لیے ہے. اس وجہ سے بندگی سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے, بندگی سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے. تو اب جو ہمارا تصوف ہے, میں صاف صاف عرض کر دوں, جیسے اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی ہی مطلب ذہن میں بہت ساری چیزیں وہ چلائی ہوئی ہیں, حالانکہ بات بڑی سیدھی سیدھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے, اللہ کے لیے چلنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے کرنا ہے سب کچھ, محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے. آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کر لے لیکن حضور کا طریقہ اس میں نہ ہو تو قبول نہیں. مثلا آپ نماز میں ایک رکعت میں تین سجدے کر لیں, حالانکہ سجدہ سب سے اونچا مقام ہے, نماز کے اندر سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ سجدہ ہے, کیونکہ اس میں بندگی کا اظہار سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے تین سجدے کر لیے تو اسی تین سجدے قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ سسم کے طریقے پہ نہیں ہے. تو آپ سسم کا طریقے کا ہونا بھی ضروری ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیے پہلے ہمارا ذہن بنایا, پہلے ہمارا ذہن بنایا, ذہن اور ارادہ بنایا کہ ارادہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں, پہلے تو یہ چیز ہونا چاہیے. لیکن پھر بات ہے اس کے بعد قبول وہی ہوگا اللہ کے لیے, وہ کچھ حضور کے طریقے پہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب اچھی طرح سن لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے, نصارہ میں 72 بن گئے تھے, اور میری امت میں ان قریب 73 ہو جائیں گے, لیکن نجات صرف ایک پائے گا, نجات صرف ایک پائے گا. لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے بتاؤ اس حدیث شریف کو آپ نکال سکتے ہیں؟ یہ حدیث شریف آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ حدیث شریف ہے, میں کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا ہوں. نجات صرف ایک پائے گا. پوچھا گیا صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے, وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی واصحابی, جس پر میں چلاؤں جس پر میرے صحابہ چلے, جس پر میں چلاؤں جس پر میرے صحابہ چلے ہیں. بس اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس طریقہ تو حضور کا ہی ہے, سنت ہے نا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, اگر ان کو پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ایک قرآن اور دوسرے میری سنت. لیکن سنت کی تشریح کیسے ہوگی وہ صحابہ کریں گے, سنت کی تشریح کسی اور کی قبول نہیں ہے. قبول کس کی تشریح ہے؟ اصحاب کرام کی تشریح قبول ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں صحابہ کرام کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلاؤں جس پر میرے صحابہ چلے ہیں, وہی صحیح طریقہ ہے. لہذا ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پہ, سنت طریقے پہ چلنا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ کرام کے طریقے پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے. اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت یعنی سنتوں پہ چلنے کے لیے جماعت کے طریقے کو اختیار کرنا. وہ جماعت کون تھا؟ جماعت صحابہ. جماعت صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا یہی ہمارا اثر ہے. اس وجہ سے عقیدہ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہوگا, اس میں تو درمیان میں کوئی بات نہیں ہے. اب عمل تو کرنے شریعت پر, تو شریعت پر کیسے عمل کر لیں؟ اس کے لیے دو رکاوٹیں ہیں, ایک نفس ہے جس کے لیے میں عرض کر چکا ہوں, اور دوسرا شیطان ہے. شیطان کا ساری پالیسیاں فیل ہو جاتی ہیں اگر نفس اس کا ساتھ نہ دے. شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا, شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا نفس ٹھیک ہو چکا ہو وہ وسوسہ قبول ہی نہیں کرے گا, وسوسہ قبول ہی نہیں کرے گا, لہذا بچ جائیں گے. لہذا قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, بزرگوں کے اقوال کو دیکھو, صحابہ کرام کے طریقوں, کہیں پر بھی شیطان کی تربیت کا ذکر نہیں آتا, شیطان کی تربیت کا ذکر نہیں آتا. لیکن قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, اور صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھو, بزرگوں کے اقوال کو دیکھو, نفس کے تربیت کا طریقہ ہر جگہ پر موجود ہے. نفس کی تربیت کا طریقہ ہر جگہ پر موجود ہے. قد افلح من زکاہا, یہ قرآن ہے. یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا, یہ قرآن بتا رہا ہے. قد افلح من زکاہا, پوری سورت اتاری اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے. دوسری بات, حدیث شریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو کرنا چاہتے کرنے دے, اور بعد میں بغیر توبہ کے اللہ پاک سے مغفرت کی امید کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے وقوف فرمایا ہے. بس پتہ چلا قرآن نے بھی بتایا نفس کی تربیت, حدیث نے بھی بتایا نفس کی تربیت, اور صحابہ کرام نے بھی. کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں وہ جو ہے نا, وہ مزدور کی طرح کام کر رہے تھے, اور صحابہ کرام, حضرت امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, ہم نہیں ہیں, اب کیوں مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں, ہم ہیں نا. عمر رضی اللہ عنہ جواب کیا دیا, فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ وفود آئے تھے دوسرے لوگوں کے, بادشاہوں کے, ان کے ساتھ میں بطور امیر المومنین ملا ہوں, میرے نفس کو تھوڑی سی ہوا لگ گئی, اب اس کی تربیت کے لیے میں یہ اب مزدور کے طور پہ کام کر رہا ہوں تاکہ اس کو ذرا تھوڑا سا اپنا مقام یاد آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام نقد نقد والی باتیں کرتے تھے, اس طرح نہیں کرتے کہ دار والی بات ہوتی تھی. تو نفس کی تربیت صحابہ کرام بھی کرتے ہیں, نفس کی تربیت بزرگ بھی کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, لیکن تب بزرگ بنے جب نفس کا علاج کر لیا اپنے شیخ سے کروایا. شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, مجد الفسانی رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا, کاسب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا, پیر بابا رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا. کون ہے جو بغیر کسی پیر کے پہنچا ہے, مجھے بتاؤ, ایک آدمی کا نام دے دو جن سے اللہ نے کام لیا ہے اور وہ بغیر پیر کو پہنچا اس کا. لوگوں نے آج کل پیر کو گالی بنا دیا ہے, بھائی غلط لوگ بھی ان میں ہیں، یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ڈاکٹروں میں غلط لوگ نہیں ہیں؟ تاجروں میں غلط لوگ نہیں ہیں؟ ہاں دکانداروں میں غلط لوگ نہیں ہیں؟ تو کیا کسی نے ڈاکٹروں کو چھوڑا ہے غلط لوگوں کے لیے؟ کسی نے تاجروں کو چھوڑا ہے؟ کسی نے استادوں کو چھوڑا ہوا ہے؟ صحیح کو لے لیتے ہیں، غلط سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہاں بھی یہ کرو، غلط پیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح پیروں تک پہنچ جاؤ۔ تو غلط لوگوں سے بچنا کیسے ہو، وقت کم ہو گیا، اس وجہ سے مجبوراً میں آخری بات کرتا ہوں، وہ نہیں موضوع بہت لمبا ہے۔ آٹھ نشانیوں ان میں دیکھو، آٹھ نشانیاں، یہ ضروری ہے، اگر یہ آٹھ نشانیاں اب نہیں دیکھیں تو ان ممکن ہے کسی ڈاکو کی یاد لگ جائیں۔ پہلی نشانی، اہل سنت والجماعت میں ہونا، میں نے ابھی بتایا نا، اہل سنت والجماعت میں ہونا پہلی نشانی۔ دوسری بات، فرزین درجہ کا علم اس کے پاس ہو، بغیر علم کے انسان نہیں حاصل کر سکتا کچھ، فرزین درجے کا علم اس کے پاس ہو۔ تیسری بات، اس علم کے اوپر عمل ہو، کیونکہ علم عمل کے لیے ہے، ہاں جی، اس علم کے اوپر عمل ہو۔ چوتھی بات، ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچتا ہو، کیونکہ برکت اس کے ساتھ ہے۔ صحابی ہے نا، صحابی، وہ جس نے ایمان قبول کر لیا، ایک سیکنڈ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب سے افضل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے افضل ہے۔ حالانکہ علم کے پہاڑ ہیں، تقوی کے پہاڑ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ معمولی چیز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے، تو یہ ان کی صحبت کا سلسلہ سم کی صحبت تک پہنچتا ہو۔ پانچویں بات، ادھر سے کسی شیخ کامل سے اجازت ہو۔ چھٹی بات، اس کا فیض جاری ہو۔ فیض جاری کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس مقصد کے لیے ان کے پاس آتے ہو، ان کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو، اور لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہو کہ ہاں اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ چھ بات ہو گئی، ساتویں بات ہے، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو۔ اور آٹھویں بات کیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو۔ اگر یہ آٹھ نشانی کسی میں، سبحان اللہ، پھر اس میں ان کے ساتھ ہو جاؤ، عمر بھر کے لیے ہو جاؤ، ہماری عمر ہے ہی اس مقصد کے لیے، عمر بھر کے لیے ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس کے لیے تو آپ حضرات کر لیں، اگر کوئی آپ کو فی الحال نہیں ملا تو اس کے لیے میں چھوٹا سا وظیفہ دیا کرتا ہوں، وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 40 دن تک بلا ناغہ کرنا، ناغہ درمیان میں نہیں ہو، ناغہ ہو گیا تو پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ ہاں، یہ 40 دن کر کے اس کی اطلاع کر لیجئے گا، انشاءاللہ اگلا سبق بھی بتا سکتے ہیں۔ اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ کلمۃ طیبہ، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ استغفار، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اس کو آپ ماشاءاللہ اپنا معمول بنا دیں، تو جو 40 دن پورا کرے تو پھر ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ آپ ٹیلی فون کر سکے، 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس کارڈ دینا، ہاں گاڑی میں ہو گیا۔ بہرحال نماز کے بعد آپ کو کارڈ مل سکتے ہیں، ہمارے جو وظیفہ والا کارڈ ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اور اس پہ ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ واخر زمان الحمد للہ۔